اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے ان پانچ روزہ مجالس کے لیے آیت تطہیر کی تلاوت کی، کہ جو آیت جامع فضائل اہل بیت کرام علیہم السلام ہے، اور ارادہ یہ کیا گیا کہ وہ موضوع جو ہم نے گزشتہ برس شروع کیا تھا، یعنی زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح اور اس کے معانی آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں. حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام نے زیارت جامعہ کبیرہ کی ابتدا کرتے ہوئے فرمایا: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام، و موضع الرسالہ، اے وہ جو مکان رسالت ہیں، یعنی وہ افراد کے جن کے یہاں سے رسالت نکلی ہے، ان پر سلام، و مختلف الملائکہ، اور وہ ذوات مقدسہ کے جن کے یہاں ملائکہ آنا جانا کرتے ہیں ان پر سلام۔ اور اس کے بعد جس پر ہم نے اچھی خاصی بحث کی، ومحبت الوحی، اے وہ ذوات مقدسہ کہ جو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے یہاں وحی نازل ہوتی ہے۔ اور ہم نے بیان کیا کہ اہل بیت کرام صرف محل وحی نہیں ہیں بلکہ مصدر وحی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ہیں، یہ سب سے اول ہیں۔ اگر یہ سب سے پہلے ہیں اور ان کا وجود سب سے پہلے ہے اور یہ ہمارے تشیع کے محکمات میں سے ہے، تو پروردگار عالم جو کچھ بھی دے رہا ہے وہ سب سے پہلے انہیں دے رہا ہے اور ان سے ہو کر دوسری جگہوں تک پہنچ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہم کل بیان کر رہے تھے، آگے آواز دی، ومعدن الرحمہ، اسی پر ہماری بات تمام ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد اگر موقع ملا تو ایک اور فراز بیان کر کے وہیں پر ہماری آج کی گفتگو تمام ہو جائے گی۔ ومعدن الرحمہ، اے وہ ذوات مقدسہ کہ جو معدن رحمت پروردگار ہیں، آپ پر سلام۔ آپ کے سامنے بیان کیا کہ اہل بیت کرام صرف مخزن رحمت پروردگار نہیں ہیں بلکہ معدن رحمت پروردگار ہیں، یعنی پروردگار عالم کی رحمت ان کی یہاں ایجاد ہوتی ہے اور ان کے یہاں سے صادر ہوتی ہے۔ کائنات پروردگار عالم کی رحمت کے ماتحت ہے۔ کل یہ بھی بات بیان کی تھی کہ پوری کائنات ماں سوا اللہ، اس میں عالم مادہ، عالم مثال، عالم ملکوت، عالم جبروت، یہ سب کچھ پروردگار عالم کی رحمت کے ماتحت ہے اور اہل بیت کرام معدن رحمت پروردگار ہیں، یعنی انہیں کے ذریعے سے رحمت ہر جگہ پڑ جائے گی۔ اور پھر کل ہم نے بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ابتدائے قرآن مجید نہیں ہے بلکہ ابتدائے خلقت کائنات ہے۔ پروردگار عالم نے بسم اللہ کے ذریعے سے اس کائنات کی ابتدا کی ہے، کیونکہ اگر پروردگار رحمان نہ ہوتا اور پروردگار رحیم نہ ہوتا تو پروردگار اس کائنات کو خلق بھی نہ کرتا۔ یہ پروردگار عالم کی رحمت کا تقاضا تھا کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا۔ پھر ہم نے بیان کیا اور یہیں پر ہماری بات رک گئی تھی کہ اس میں جو دو صفتیں پروردگار عالم کی بیان ہوئی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفت رحمان اور صفت رحیم، ان دونوں کا مادہ ایک ہے اور وہ ہے رحمت۔ رحمت سے بنا ہے رحمان اور رحمت سے بنا ہے رحیم، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ جو علماء نے بیان کیا، رحمان پروردگار عالم کی عام رحمت کو بیان کر رہا ہے۔ پروردگار عالم سب پر مہربان ہیں، پروردگار عالم سب پر رحم کرتا ہے۔ وہ مالک موسیٰ پر بھی رحم کر رہا تھا تو فرعون پر بھی رحم کر رہا تھا۔ وہ پروردگار سب پر رحم کر رہا ہے، لیکن وہ پروردگار رحیم بھی ہے۔ وہ پروردگار بعض افراد ایسے ہیں کہ جنہیں پروردگار خاص طور پر اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ جو افراد اپنا ظرف پاک کر لیتے ہیں، پروردگار خاص طور پر انہیں اپنی رحمت سے نوازا کرتا ہے۔ جو جیسا پروردگار عالم کے پاس ظرف لے کر جائے گا، جیسا پروردگار عالم کے پاس اپنے آپ کو لے کر جائے گا، پروردگار عالم اسی اعتبار سے اسے نوازے گا۔ اسی لیے ان میں کوئی مقداد بنا، کوئی ابو ذر بنا، کوئی سلمان بنا، کیونکہ ان کے ظرف الگ ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ان کے ظرف کے اعتبار سے ان پر رحمت نازل کی ہے اور یہ خاص رحمت ہے جو پروردگار عالم نے انہیں دی ہے۔ جس طرح سے اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو ہم نے پہلے اشرے میں بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم کی ایک رحمت، ایک ہدایت ہدایت عام ہے اور ایک ہدایت ہدایت خاص ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات بیان نہیں کر سکا تھا پہلے اشرے میں، یہاں اشارہ کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہدل للناس، یہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر ایک جگہ آواز دی ہدل للمتقین، یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے. اب اس کے لیے ہدایت ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا متقین کے لیے ہدایت ہے؟ تو علماء نے یہی بیان کیا یہ قرآن مجید سب کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہدایت عام ہے. یہ قرآن مجید سب کی ہدایت کرے گا، جو بھی قرآن مجید سے ہدایت لینے آئے گا قرآن مجید اس کی ہدایت کرے گا. یہ قرآن مجید صرف فلسفیوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ قرآن مجید صرف اصولیوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ قرآن مجید صرف فقہا کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ قرآن مجید سب کے لیے نازل ہوا ہے. جو بھی قرآن سے ہدایت لینا چاہے گا قرآن اس کی ہدایت کرے گا. لیکن اگر کوئی خاص طور پر اپنے آپ کو پاک کر کے قرآن مجید کے پاس آئے گا تو قرآن مجید اس کا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچائے گا. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اور یہی فرق ہے ہدایت عام اور ہدایت خاص میں. ہدایت عام یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے آ کر پوچھے کہ فلاں جگہ کہاں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں جا رہا ہے یہ راستہ اور فلاں جگہ وہاں ہے. ہدایت خاص یہ ہے کہ آپ صرف اسے راستہ دکھاتے نہیں ہیں بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دیتے ہیں. یہ ہدایت ہدایت خاص ہے. قرآن مجید ہدایت عام بھی ہے، قرآن مجید ہدایت خاص بھی ہے. اگر تم اپنا ظرف پاک کر کے نہیں آؤ گے تو قرآن مجید پھر بھی تمہاری ہدایت کرے گا، لیکن اگر تم اپنا ظرف لے کر آؤ گے تو قرآن مجید خاص طور پر تمہاری ہدایت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی اپنا نہ ہو تو اس کو ہاتھ پکڑ کر منزل تک نہیں پہنچاتے، بس نشاندہی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنا آ جائے تو اسے صرف نشاندہی نہیں کی جاتی بلکہ ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچایا جاتا ہے. تم قرآن کے یہاں آنا جانا تو کرو، تم اپنے آپ کو قرآن مجید سے کچھ مانوس تو کرو. اگر قرآن مجید تم سے مانوس ہو جائے گا تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دے گا. یہ اہل بیت ہدایت عام بھی ہیں، ہدایت خاص بھی ہیں، یہ سب کی ہدایت کریں گے. لیکن اگر کوئی ظرف لے کر آئے گا، کسی کو ابو ذر بنائیں گے، کسی کو مقداد بنائیں گے، کسی کو سلمان بنائیں گے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اور اسی طرح سے پروردگار عالم کی رحمت عام ہے اور رحمت خاص ہے. یہ رحمت عام سب کے لیے ہے، سارے افراد اس رحمت عام کے نیچے ہیں، سب کو رزق ملے گا. پروردگار کسی کو بھوکا نہیں مارے گا، کہ پروردگار عالم کی روش یہ نہیں ہے کہ کسی سے چھین لے. جو فرمائے پروردگار عالم کی روش یہ نہیں ہے، وہ چاہتا تو اپنی قدرت کا اظہار کر سکتا تھا مگر اس نے قدرت سے نہیں بلکہ محبت سے بلایا ہے. وہ چاہتا تو قدرت کا اظہار کر دیتا، وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ اگر تم نے میرے علی کو نہیں مانا تو تمہیں صبح کا ناشتہ نہیں ملے گا. لیکن پروردگار عالم نے ایسا نہیں کیا، وہ چاہتا تو کرتا، اس نے محبت سے بلایا. میں زبردستی اپنے علی کا موتی نہیں بناؤں گا، اپنے ارادے سے اس کا موتی بننا ہوگا. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. کیونکہ اگر زبردستی ہمیں اطاعت کرانی ہوتی، اگر ہم زبردستی اطاعت کرانے پر آ جاتے تو ہمارے فرشتے علی کی اطاعت کے لیے کافی تھے. اگر ہم زبردستی اطاعت کرا دیتے تو ہمارے فرشتے ان کے یہاں درزی بن کر آتے ہیں، ہمارے فرشتے ان کے یہاں چکی چلاتے ہیں، ہمارے فرشتے ان کے یہاں کا جھولا جھلاتے ہیں. نہیں، ہم زبردستی کی اطاعت نہیں چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے تو اپنے ارادے سے ان کی اطاعت کرو تاکہ پتا تو چلے کہ تم کتنے پانی میں ہو. تو ہم نے ہدایت عام بھی کی، اسی طرح سے رحمت عام بھی دی. ہم نے ہدایت خاص بھی دی، اسی طرح سے رحمت خاص بھی دی. اور یہیں سے اب مرحلے کو آگے بڑھاؤں گا. عزیزان گرامی، رحمت کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر انسان کے یہاں رقت قلب پائے جائے. مثلاً خدا نہ کرے اگر کوئی بچہ گر جائے تو میں فوراً اسے پلٹ کر اٹھا لوں گا گود میں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دل میں رقت قلب پائی جاتی ہے. جس کا دل سخت ہو وہ بچے کا احترام نہیں کرتا. جو فرمائیں جس کا دل سخت ہو وہ بچے کا احترام نہیں کرتا. جب رقت قلب پائے جائے گی، جب دل ٹوٹے گا، تب جا کر میں بچے کو اٹھاؤں گا. سوال یہ ہے کہ یہ دل ٹوٹے گا کب؟
توجہ فرمائیں, یہ دل ٹوٹے گا تب جب تک میں متاثر نہیں ہوں گا, جب تک میں کسی اثر کو لوں گا نہیں اس وقت تک میرا دل ٹوٹے گا نہیں. اگر جب تک متاثر نہ ہوں میرا دل ٹوٹے گا نہیں, اور جب تک دل نہیں ٹوٹے گا میں اپنی رحمت کا اظہار نہیں کروں گا تو پروردگار عالم کا دل کیسے ٹوٹے گا؟ سوال ہے یا نہیں؟ پروردگار کس چیز سے متاثر ہوگا؟ آیا پروردگار متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ پروردگار عالم کی شان کے خلاف ہے کہ وہ متاثر ہو جائے. وہ پروردگار اثر ڈالتا ہے, اثر لیتا نہیں ہے. ایک سلامات بر محمد و آل محمد. پروردگار کسی سے متاثر نہیں ہوتا. متاثر ہونا مخلوق کی شان ہے, خالق کی شان نہیں ہے. وہ پروردگار متاثر نہیں ہوتا. جب تک متاثر نہیں ہوتا تو غضب بھی نہیں کرتا, کیونکہ انسان غضبناک تب ہوتا ہے جب متاثر ہوتا ہے. کسی نے مجھے غصہ دلایا, میں متاثر ہوا. جب متاثر ہوا تو غصے میں آیا. کسی نے مجھ سے اظہار محبت کیا, میں متاثر ہوا. متاثر ہوا تو اس کی محبت کو قبول کیا. پروردگار تو متاثر ہوتا ہی نہیں. پروردگار تو متاثر نہیں ہوتا. جب وہ متاثر نہیں ہوتا تو غضبناک کیسے ہوا؟ جب وہ متاثر نہیں ہوتا تو اس نے افسوس کیسے کیا؟ جب وہ متاثر نہیں ہوتا تو اس کے یہاں یہ رقت کیسے پائے گئی؟ اسی لیے ایک روایت پائے گئی, حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قرآن مجید کی ایک آیت ہے, فلما آسفونا انتقمنا منہم, جب ہمیں افسوس ہوا. قرآن مجید کی آیت ہے, جب ہمیں ان کے کاموں سے افسوس ہوا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. سوال یہ ہے کہ پروردگار کو افسوس کیسے ہوا؟ پروردگار کو افسوس نہیں ہوا کرتا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, نہیں, پروردگار کو ایسے افسوس نہیں ہوتا جیسے ہمیں افسوس ہوتا ہے. لا یاسفو کاسفنا, پروردگار ایسے افسوس نہیں کرتا جیسے ہم افسوس کرتے ہیں. ولکنہ خلق اولیاء لنفسہ, پروردگار افسوس نہیں کرتا. پروردگار نے ایک مخلوق بنائی ہے. یاسفونا وجرزونا, وہ افسوس کرتے ہیں اور وہی راضی ہوتے ہیں. فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه, پروردگار عالم نے ان کی رضا کو اپنی رضا بنایا اور ان کے غصے کو اپنا غصہ بنایا. پروردگار متاثر نہیں ہوگا. پروردگار نے ایسی مخلوق بنا دی, میں خالق ہوں, یہ مخلوق ہے, میں افسوس نہیں کروں گا. لیکن اگر میرا افسوس دیکھنا ہے تو میرے اہل بیت کو دیکھو. میں کسی سے خوش نہیں ہوں گا کیونکہ میں متاثر نہیں ہوتا. اگر یہ دیکھنا ہے میں کس سے خوش ہوا تو میرے اہل بیت کو دیکھو. اگر یہ دیکھنا ہے میں کس پر غضبناک ہوا تو میرے اہل بیت کو دیکھو. جسے بلا لیں سمجھ لو خوش ہو گئے, جس کو اٹھا دیں سمجھ لو غضبناک ہو گئے. ایک سلامات بر محمد و آل محمد. یہ سب روایات ہیں کہ پروردگار عالم نے انہیں بنایا, انہیں دیکھ کر میں نے انہیں اپنی رضا کا معیار بنایا ہے, میں نے انہیں اپنے غضب کا معیار بنایا ہے. ان فاطمہ, فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ علیہا, میں وہ روایات نہیں پڑھوں گا, وقت اس میں بہت زیادہ صرف ہو جائے گا. کثرت کے ساتھ اہل تشیع اور اہل سنت روایات میں کثرت کے ساتھ پایا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. کہ فاطمہ کی رضا رضا پروردگار ہے اور فاطمہ کا غضب غضب پروردگار ہے. کتنی کوشش کی گئی کہ وہ ساری روایات جو اہل بیت کے بارے میں ہیں وہ ہٹا دی جائیں, مگر اس روایت کو نہیں نکال سکے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے اتنی مرتبہ فرمایا تھا तवज्जो फरमाए, पैगंबर ने इतनी मर्तबा फरमाया था, पैगंबर ने इतनी जगहों पर फरमाया था कि निकालने के बावजूद भी निकाल ना सके, और पैगंबर ने जिस तवातुर से जनाबे फातिमा जहरा के लिए फरमाया, इस तवातुर से किसी के लिए नहीं फरमाया, क्योंकि पैगंबर के बाद ऐसे हालात पेश आने वाले थे, क्योंकि फातिमा ही की रिजा उन हालात में रिजाए परवरदिगार बननी थी। अगर बादे पैगंबर समझ में ना आए कौन हक पर था और कौन हक पर नहीं था, तो मेरी फातिमा को देखना, फातिमा किससे खुश रही, फातिमा ने किससे बात नहीं की और किसे सलाम का जवाब नहीं दिया। एक सलावत पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये हैं ये, इन्हें देखकर तुम रिजाए परवरदिगार देखना, इनको देखकर तुम गजब परवरदिगार देखना। ये हैं मिला के रिजाओ गजब परवरदिगार, इनके जरिए से परवरदिगार खुद मुतासिर नहीं होगा, मगर परवरदिगार आलम ने मखलूक बनाई है, इन्हें देखो, ये जिससे खुश हो जाएं समझ लो हम उससे खुश हो गए, या जिससे नाराज हो जाएं समझ लो हम उससे नाराज हो गए। क्योंकि फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए पैगंबर ने फरमाया, पैगंबर के बाद ऐसे हालात पेश आ रहे थे। बस आखिरी मजे से अपनी बात को तमाम कर रहा हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, आप मुझे बताएं क्यों वो बीबी, तवज्जो फरमाएं, वो बीबी कि जिसने अपने पास अपनी शादी का जोड़ा भी नहीं रखा, वो बीबी एक जमीन का टुकड़ा मांगने के लिए उनके पास गई। सवाल है या नहीं है, कुछ तनाकुज़ है या नहीं है, पैराडॉक्स है या नहीं है। वो बीबी कि जिसने अपने पास कुछ नहीं रखा, पहले दिन यतीम को दिया, फिर असीर को दिया, फिर मिस्कीन को दिया, और ख़ुद पानी से रोज़ा इफ्तार कर लिया, लेकिन एक ज़मीन मांगने के लिए उनके पास गई, आखिर वजह क्या है। और फिर वो तवज्जो फरमाएं, वो जो जिनके पास इतनी बड़ी सल्तनत थी, वो सब कुछ अपनी सारी जान एक ज़मीन पर लगा रहे थे, क्यों, आखिर वजह क्या थी। इसका मतलब यह है कि मसला जमीन का नहीं था, तवज्जो फरमाए, मसला जमीन का नहीं था, मसला कुछ और था। मसला क्या था, फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरह से ये इस जमीन पर फातिमा जहरा की सदाकत को कबूल करें, और उनका सारा जोर यह था कि इस मरहले पर फातिमा जहरा की सदाकत को कबूल नहीं करना। क्यों, फातिमा जानती हैं कि अगर आज मेरी सदाकत को कबूल कर लिया तो कल अली की विलायत के बारे में भी मेरी सदाकत को मानना होगा, और ये जानते हैं कि अगर आज मान लिया तो अगर कल फातिमा अली की विलायत पर गवाही देने आ जाए तो कौन फातिमा को रोक सकता है। तवज्जो फरमाएं, कौन फातिमा को रोक सकता है, वरना बताएं वजह क्या है। ये मसला एक जमीन के टुकड़े का नहीं है, मैं बयान करना चाह रहा हूं अपने जवानों के लिए, मसला जमीन के टुकड़े का नहीं है। अहले बैत ने अपने हर मौके से, अजीजाने गिरामी, मेरी आज आखिरी मजलिस है और इंशाल्लाह कल जा भी रहा हूं, इस पाकिस्तान से भी जा रहा हूं, मेरी आखिरी मजलिस एक पैगाम देना चाह रहा हूं जवानों के हाथ कि अहले बैत किराम ने किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। तवज्जो फरमाएं, अहले बैत किराम ने किसी भी मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दिया, जो भी मौका आया उसे अपने हक में मोड़ा, और अली वालों ने इसे खूब सीखा। कोई मौका ये अली वाले जाने नहीं देते, हालात जैसे भी हो जाएं, हम हालात को अपनी तरफ मोड़ना खूब जानते हैं, और हालात को चलते ही हमारे पीछे हैं। एक सलामत पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। हालात जो अभी आज हालात हैं, कल हालात कुछ और होंगे, परसों हालात कुछ और होंगे, अहले बैत ने किसी भी हालत को अपने हाथ से नहीं जाने दिया, हर मौके पर अमीरुल मोमिनीन की विलायत के लिए एहतजाज किया, हम इस मौके को जाने नहीं देंगे। आप देखें, एक जमीन को नहीं छोड़ा जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने, और जमीन के जरिए से कयामत तक के लिए इन्हें जलील करके गई, एक जमीन के जरिए से कयामत तक के लिए जलील करके गए कि तुम पैगंबर की बेटी से छीन रहे हो जमीन, वो जिसकी शान में आए तथीर नाजिल हुई, वो जिसकी शान में आए मुबाहला नाजिल हुई, तुम अभी नऊज़ु बिल्लाह झुटला सकते हो, मगर تاریخ میں نہیں جھٹلا پاؤ گے. اسی لیے آپ بس کسی کو فاطمہ زہرا تک لے آئے, باقی علی تک خود پہنچ جائے گا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. جناب فاطمہ زہرا کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے, اے عزیزان گرامی, اے جوانان محترم, اگر کسی سے بحث ہو تو کوئی بحث نہ کرنا, بس فاطمہ زہرا پر بحث کرنا. کہ آؤ بتاؤ تاریخ میں کیا ہے, یہ ہوا کیا پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ. اگر ہم یہ مان بھی لیں, توجہ فرمائیں, اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ پیغمبر کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں, تو کم از کم اتنا تو ثابت ہے کہ پیغمبر جتنی محبت فاطمہ زہرا سے کرتے تھے, اتنی محبت کسی سے نہیں کرتے تھے. کیوں, جیسی روایات فاطمہ زہرا کے لیے ہیں, ایسی روایات کسی کے لیے نہیں ہے, حتیٰ پیغمبر کی زوجات کے لیے بھی نہیں ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. تو اس مرحلے پر انسان آ کر رک جائے گا. میں یہاں پر اب بات سے بات نکل رہی ہے, میں ختم کرنا چاہ رہا تھا. ایک روایت ہے بہت زیادہ مشہور کہ جو بھی امام زمانہ کو پہچانے بغیر مر گیا, من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ, کہ جو بھی مر گیا اس حال میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا, تو وہ جاہلیت کی موت مرا. کہنے لگے امام زمانہ سے مراد قرآن مجید ہے. توجہ فرمائیں, کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے اہل بیت کے مقابل پر آنے کے لیے. کہنے لگے کہ نہیں, امام زمانہ سے مراد قرآن مجید ہے. ہم نے پلٹ کر کہا قرآن مجید ہے امام زمانہ سے مراد. روایت میں کیا ہے, من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی, جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا. کیا قرآن مجید ہر زمانے میں بدلتا ہے؟ روایت تو یہی کہہ رہی ہے, من ماتا ولم یعرف امام زمان نہیں, امام زمان ہی, جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا, وہ جاہلیت کی موت مرا. ہے یا نہیں؟ اب مجھے بتائیں, پیغمبر کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہاں پر آ کر کوئی انسان نہیں رکے گا. پیغمبر کے بعد پیغمبر کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کس کی امامت میں رہیں؟ آپ بتائیں, تاریخ سے ثابت کریں, فاطمہ زہرا کس کی امامت میں رہیں؟ اس کی امامت میں رہیں جسے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. توجہ فرمائیں, یا کس کی امامت میں رہیں؟ تاریخ لکھے گی کہ فاطمہ اگر بعد از پیغمبر کسی کی امامت میں رہیں تو وہ صرف علی ابن ابی طالب تھے, اور پیغمبر سے سب سے زیادہ نزدیک پیغمبر کی یہی بیٹی تھی جو پیغمبر کے مزاج کو خوب سمجھتی تھی. انہیں معلوم تھا کہ پیغمبر اپنے بعد کسے امام بناتے گئے تھے. تم چھپا سکتے ہو مگر پیغمبر کی بیٹی کی اس سیرت کو نہیں چھپا سکتے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اب آپ دیکھیں کتنا آسان ہوا ہے ہمارے لیے مرحلہ. ایک فاطمہ زہرا نے قیامت تک کے لیے مشکل حل کر دی. اسی لیے تو فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر ہزار مہینوں جیسی نہیں ہے, لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. क्या मतलब? लैलतुल कद्र क्या है? रिवायत में आया लैला से मुराद फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा है। जानिए ये आयत ही कह रही है रिवायत की बुनियाद पर कि मेरी फातिमा हजार महीनों से बेहतर हैं। तवज्जो फरमाएं, अब भी बात हल नहीं हुई। अजीजाने गिरामी, जब तहकीक करने वालों ने देखा तो हजार महीने आपको मालूम है क्या है कुरान मजीद में? तहकीक, मैंने वो तहकीक पढ़ी है और बिल्कुल बेऐन ही, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा, बेऐन ही महीने बनो उमैया का दौरे हुकूमत है। अब माना करें, लैलतुल कद्रे तफासीर ने लिखा लैलतुल कद्रे खैरुम मिन अल्फ शहर, मेरी फातिमा तमाम बनु उमैया से बेहतर है। यानी तमाम बनु उमैया जितनी साजिशें मिलकर करेंगे, मेरी फातिमा सबका जवाब कयामत तक के लिए देकर जाएगी। एक सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो बनु उमैया मिलकर साजिशें करेगी, फातिमा जहरा, एक फातिमा जहरा तमाम बनो मैया के लिए काफी है। और यही बयान किया गया पैगंबर ने अपनी रिवायत में कि फातिमा की रिजा रिजाए परवरदिगार है। अगर रिजाए परवरदिगार देखनी हो तो फातिमा जहरा को देखो, अगर गजब परवरदिगार देखना हो तो फातिमा जहरा को देखो। बात आगे बढ़ा रहा हूं और यहीं पर बात तमाम करूंगा। आखिरी फराज था कि कुछ हद तक तुम आगे बढ़ जाए। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मौज़िउर रिसाला व मुख्तलफल मलाइका व महबितल वही व मादिन रहमा व खुज़ान अल इल्म। यहाँ पर बात रुक जाएगी और ये आखिरी मजलिस भी है। व खुज़ान अल इल्म, ए वो के जिनके पास परवरदिगार आलम के इल्म की चाबी है। खुज़ान खाजिन की जम है, खाजिन यानी निगहदार, के जो निगहदारी करता है किसी जगह की। यानी ए वो जो परवरदिगार के इल्म की निगहदारी करते हैं उन पर सलाम। यानी अगर इल्म में परवरदिगार तक पहुंचना है तो ये तुम्हें इल्म में परवरदिगार तक पहुंचाएंगे, ये तुम्हें परवरदिगार आलम के इल्म तक ले जाएंगे। इनके यहां परवरदिगार आलम का इल्म पाया जाता है, इनके पास परवरदिगार आलम के इल्म की चाबी है। ये हैं कि जो पूरी कायनात पर हुकूमत करते हैं। क्यों? जो मैं पुरानी गुफ्तगू से इस बात को मिलाऊं और अपनी बात को तमाम करूं। क्यों? इसलिए कि ये हैं अव्वल मखलूक, ये हैं सबसे पहले, परवरदिगार आलम ने इन्हें सबसे पहले बनाया है। अगर ये सबसे पहले हैं तो परवरदिगार का इल्म भी इन्हीं को दिया जाएगा। सबसे ज्यादा परवरदिगार, सबसे पहले परवरदिगार आलम अगर अपना किसी को इल्म देगा तो वो ये होंगे, और इनके बाद दूसरों को इल्म मिलेगा, नबियों को इनके बाद इल्म मिलेगा। जैसे कि रिवायत में बयान हुआ कि परवरदिगार आलम ने हर नबी को अलग अलग हरूफ दिए, किसी को एक हरफ दिया, किसी को पांच हरफ दिए, किसी को ग्यारह हरफ दिए, किसी को मसलन चौदह हरूफ दिए, मगर अहले बैत को सारे हरूफ दे दिए परवरदिगार आलम ने। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार आलम ने इनको सबसे पहले बनाया, ये पूरे निज़ाम पर हाकिमियत रखते हैं और इन्हीं के पास इल्म पाया जाता है। अब यहाँ पर एक एतराज़ किया गया, ये इतना तवज्जो फरमाएं, ये इतना हाकिम है, इतना हाकिम है कि ये सिर्फ इल्म परवरदिगार नहीं है बल्कि ये ऐनुल्लाह हैं, ये सिर्फ इल्म परवरदिगार नहीं है बल्कि ये उज़ुनुल्लाह हैं। बस अपनी बात को तमाम कर रहा हूँ, ये उज़ुनुल्लाह हैं। कहने लगे कि अगर ये इस कायनात पर हाकिमियत रखते हैं और ये परवरदिगार आलम के बारगाह से मुत्तसिल हैं तो कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो वसलाम के पांव से तीर निकाल लिया गया और पता भी नहीं चला, और एक जगह साइल आया, ये रुकू में थे, साइल ने अंगूठी मांगी, इन्होंने अंगूठी दे दी, वहाँ भी नमाज पढ़ रहे थे, यहाँ भी नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ मालूम भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला, तीर निकाल लिया गया, यहाँ साहिल ने कहा कि मुझे कुछ दो तो इन्होंने अंगूठी उतार के दे दी। ये क्या हो रहा है? तवज्जो फरमाएं, ये हो क्या रहा है? यहाँ पर इस मसले का जवाब दूँ और बात को तमाम करूँ। ये हो क्या रहा है? ये इल्म खुदा है, ये इस कायनात पर हाकिमियत रखते हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों मरहलों में, तवज्जो फरमाएं, दोनों मरहलों में।
اور اس سے پہلے کہ مسئلے کا جواب دوں بات عرض کروں، عزیزان گرامی آپ کو معلوم ہے وہ انگوٹھی جو امیر المومنین علیہ السلام نے زکوٰۃ میں دی تھی وہ کون سی انگوٹھی تھی؟ وہ جناب سلیمان نبی کی انگوٹھی تھی کہ جو جب جناب سلیمان نے پہنی تو حکومت مل گئی اور جب اتاری تو حکومت چلی گئی، اور وہ امیر المومنین نے زکوٰۃ میں دی تھی۔ زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہے، اور امیر المومنین نے سلیمان نبی کی حکومت زکوٰۃ میں دی تھی، صدقے میں نہیں دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے سلیمان کی حکومت علی کے مال کا 40واں حصہ ہے۔ امیر المومنین نے انگوٹھی دے دی، کیسے دے دی؟ وہاں پر امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، پاؤں سے تیر نکال لیا گیا، امیر المومنین کو معلوم نہیں ہوا۔ یہاں پر امیر المومنین نماز پڑھ رہے تھے، سائل نے آ کر امیر المومنین سے مانگا اور امیر المومنین نے انگوٹھی اتاری دے دی، اور پھر اس کے بعد آیت اتر گئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں ولی کے صفات گنوا دیے، اور یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ پروردگار عالم چاہتا تو اس آیت میں امیر المومنین کا نام لے سکتا تھا، مگر پروردگار نے نام نہیں لیا۔ کہہ دیتا پروردگار تمہارا ولی بس اللہ ہے، تمہارا ولی بس اللہ کا رسول ہے، اور تمہارے ولی بس علی ہیں، مگر پروردگار نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پروردگار عالم نے کیا کیا؟ پہچانوایا تمہارا ولی بس اللہ ہے، تمہارا ولی بس اللہ کا رسول ہے، اور اس کے بعد پھر نام نہیں لیا۔ پروردگار جس طرح سے تو نے اپنے آپ کو معین کر دیا، جس طرح سے تو نے اپنے رسول کو معین کر دیا، تو امیر المومنین کو بھی معین کر دے، سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، ساری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ پروردگار آواز دے گا نہیں، علی کے بارے میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ علی کے صفات بیان کروں گا، نام نہیں لوں گا، علی کے صفات بیان کروں گا، علی کے نام نہیں لوں گا۔ اگر میں قرآن میں علی کا نام لے لیتا تو کوئی بھی آ کر اپنا نام علی رکھ سکتا تھا، میں نام نہیں لوں گا، میں صفات بیان کروں گا۔ تم نام رکھ سکتے ہو، اگر مردانگی ہے تو علی جیسے صفات ایجاد کر کے دکھاؤ۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد آیت اتر گئی، کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے آیت اتارنے کے لیے سارا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے عجیب طریقہ اپنایا، کہنے لگے کہ ہم رکوع میں جب دیکھ لیا کہ امیر المومنین نے رکوع میں زکوٰۃ دی اور آیت اتر گئی، کہنے لگے اس طرح تو ہمارے کہنے پر بھی آیت اتر جائے گی۔ پھر انہوں نے کچھ فقیروں کو بلایا، کچھ مسکینوں کو بلایا، کہنے لگے دیکھیں ہم رکوع میں جائیں گے، آپ ہم سے آ کر کچھ مانگیے گا، ہم ہاتھ آگے کر دیں گے، آپ انگوٹھی اتار کر لے جائیے گا، اور جس دن آیت اتر گئی اس دن انگوٹھی آپ کی۔ لیکن کیا ہوا؟ پروردگار عالم کا ایک نظام ہے، پروردگار عالم نے کسی کو پہچانوانا تھا۔ ہو کیا رہا تھا؟ وہاں پر جب نماز پڑھ رہے تھے تیر نکالا تو پتہ بھی نہیں چلا، یہاں پر نماز پڑھ رہے تھے سائل آیا، سائل نے مانگا امیر المومنین نے زکوٰۃ دی تھی۔ ایک جواب جو عام طور پہ دیا جاتا ہے وہ جلدی سے دوں، اور جو اصل جواب جس کے لیے میں نے زحمت دی تھی وہ بات بھائی پوری کروں اور اپنے موضوع کو تمام کروں۔ عزیزان گرامی، جب امیر المومنین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور تیر نکالا، علی اپنے آپ میں نہیں تھے، لیکن جب وہاں امیر المومنین سے کچھ مانگا اور امیر المومنین نے نہیں دیا، پہلی مرتبہ نہیں دیا، امیر المومنین سے سائل نے کچھ مانگا اور امیر المومنین نے نہیں دیا، پھر سائل نے خدا سے مانگا کہ پروردگار میں نے تیرے بندے سے مانگا، میں نے تیرے علی سے مانگا اور تیرے علی نے مجھے نہیں دیا، پھر اس کے بعد سائل نے جب خدا سے مانگا تو علی تو یہاں تھے ہی نہیں، علی خدا کی بارگاہ میں تھے۔ جب سائل نے وہاں اپنی درخواست پہنچائی تو علی اذن اللہ تھے، علی نے سن لی، جب وہاں پر سنی تو یہاں پر انگوٹھی دے دی۔
उलमा ने बयान किया कि इन दोनों मंजिलों में जमीन आसमान का फर्क है। एक ये मंजिल है कि जब तीर निकाला गया, ये फना फिल्लाह की मंजिल है कि अली अपने आप को खो चुके हैं, लेकिन जब वहां है तो अली सिर्फ फना फिल्लाह की मंजिल पर नहीं है, अली उजुनुल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है, अली वजहुल्लाह है। अगर अल्लाह तक बात पहुंचानी है तो अली तक पहुंचानी होगी। उजुनुल्लाह का माना क्या है? अल्लाह के कान नहीं है, अल्लाह का जिस्म नहीं है कि अल्लाह कोई कान हो, अल्लाह का जिस्म नहीं है कि अल्लाह की कोई आंख हो, अल्लाह की कोई जिस्म नहीं है कि अल्लाह की कोई जबान हो, लेकिन ये लिसानुल्लाह है, ये ऐनुल्लाह है, ये उजुनुल्लाह है। यानी अगर अल्लाह तक पैगाम पहुंचाना है तो पहले इन तक पहुंचाना होगा। अगर अल्लाह किसी को देखेगा तो इनके जरिए से देखेगा, अगर अल्लाह किसी से बात करेगा तो इनके जरिए से बात करेगा। जिस तरह से चेहरा किसी की रजा और गजब के बारे में बताता है, कौन नाराज है कौन खुश है देखना हो तो चेहरे की तरफ देखा जाता है, और इंसान चेहरे से पहचानता है कि ये नाराज है या खुश है। अल्लाह का चेहरा ये है। इनके जरिए से समझ में आएगा अल्लाह नाराज है या अल्लाह खुश है। अली उजुनुल्लाह है, फकीर अल्लाह से मांग रहा था, जब वो अल्लाह से मांग रहा था तो अली नहीं अल्लाह सुन रहा था। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
फिर परवरदिगार आलम ने उस साइल की इस हाजत को पूरा कर दिया, क्योंकि ये अव्वल मखलूक हैं, ये हैं इल्मुल्लाह। जो मैं कुछ दिनों से कह रहा हूँ, ये सिर्फ आलिम नहीं हैं, ये इल्म खुदा हैं। परवरदिगार आलम का इल्म है, और परवरदिगार आलम का इल्म लामहदूद है। तवज्जो फरमाएं, काश इन जुमलों के मानी बयान करूँ। परवरदिगार का इल्म लामहदूद है, नतीजतन ये भी महदूद नहीं है। इनका जिस्म महदूद है मगर इनकी हकीकत महदूद नहीं है, क्योंकि ये परवरदिगार आलम से मिले हुए हैं। आप देखें, दो तरह के जुमले हैं। ज़लम तो नफसी, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, या हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अब की लिखरोजी मिन कब्री उरियाना, परवरदिगार इस बात पर रो रहा हूँ कि कब्र से बरहना उठाया जाऊँगा। ये जुमले सुने, अब ये जुमला सुने, यन्हदरु अन्निसैल वला यरका इलैया तैर, इल्म के दरिया मुझसे बहते हैं और तुम्हारा तायर फिक्र मुझ तक पर नहीं मार सकता। जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है? एक जगह कह रहे हैं जलम तो नफसी, और एक जगह कह रहे हैं कि तुम मुझ तक पहुँच ही नहीं सकते, तुम पहुंचना चाहो भी तो नहीं पहुंच सकते। तुम्हारी फिक्र जहां पर काम करना छोड़ देती है वहां से मेरी फजीलतें शुरू होती हैं। हम अमीरुल मोमिनीन को अपने एतबार से पहचान रहे हैं और उस पर भी हम गाली बन जाते हैं, उस पर भी दुनिया हमें गाली कह देती है। क्यों? किसी ने कहा कि जब हम अमीरुल मोमिनीन की फजीलत बयान करते हैं तो कहते हैं ये गाली हैं, शिर्क कर दिया इन्होंने। क्यों? एक खतीब का जुमला है, कहने लगे मसला सिर्फ ये है कि जब भी अली को सुनते हैं तो हमारी मस्जिदों में सुनते हैं, और जब अल्लाह को सुनते हैं तो अपनी मस्जिदों में सुनते हैं, तो नतीजतन अली बड़ा लगने लगता है और अल्लाह छोटा लगने लगता है। अगर अली यहां से सुना है तो अल्लाह भी यहीं पर सुनो, ताकि पता तो चले जिस अल्लाह की मखलूक ऐसी है वो अल्लाह कैसा होगा। क्या है इन दोनों जुमले में फर्क क्या है? ज़लम तो नफसी, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, यन्हदरु अन्निसैल वला यरका इलैया तैर, इन दोनों जुमलों में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? उलमा ने यहां पर बयान किया, जब ये अहले बैत किराम अपने आप को परवरदिगार आलम के मुकाबिल पर देखते हैं तो कहते हैं परवरदिगार मैं हूं क्या, मेरे पास जो कुछ है वो तूने दिया है,
میرا سارا علم تیرا ہے، میری ساری قدرت تیری ہے، میری ساری حیات تیری ہے، سب کچھ مجھے تو نے دیا ہے، میرے پاس ہے کیا؟ لیکن جب یہ اپنے آپ کو سمندر توحید میں فنا کر دیتے ہیں تو پھر یہ خود توحید ہی کا حصہ ہے، پھر جیسا اللہ، پھر جہاں پر اللہ کی ولایت وہیں پر ان کی ولایت، جب یہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابل پر دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں سمجھتے، جب اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو جیسی اللہ کی ولایت ہے ویسی ہی ان کی ولایت ہوگی، اسی لیے فرق آیا، ظلم تو نفسی پروردگار میں ہوں ہی کیا، لیکن جب خدا کی توحید کے سمندر میں غرق ہو گئے تو کہنے لگے ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے تو مجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، پہلے مجھ تک پہنچ کر دکھاؤ پھر اللہ تک پہنچنے کی بات کرنا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔
پہلے مجھ تک پہنچ کر دکھاؤ پھر اللہ تک پہنچنے کی بات کرنا، میں پروردگار عالم کے ساتھ میں فنا ہو چکا ہوں، میں مشہور مثال دے چکا ہوں، مثال بس یہاں تاکہ ذہن بہت زیادہ مشوش نظر آ رہے ہیں اور ذہن قریب ہو جائیں گے۔ قطرے اور سمندر کی کیا حیثیت ہے؟ قطرے کو سمندر سے نکالیں کیا ہے؟ قطرہ جب اپنے آپ کو سمندر کے مقابل پر دیکھے گا تو کہے گا میں ہوں کیا، لیکن جب یہ قطرہ سمندر میں مل جائے گا تو پھر یہ قطرہ قطرہ نہیں، خود سمندر ہے۔ یہی اہل بیت ہیں، جب اپنے آپ کو خدا کے مقابل پر دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار ہم ہیں کیا، لیکن جب اپنے آپ کو خدا کی توحید کے سمندر میں فنا کر دیں گے تو پھر یہ اللہ تو نہیں بن سکتے مگر عین اللہ بن سکتے ہیں، یہ اللہ نہیں بن سکتے مگر اذن اللہ بن سکتے ہیں، یہ اللہ نہیں بن سکتے مگر وجہ اللہ بن سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ پروردگار عالم کے ساتھ ہیں۔ پہلے ان تک پہنچو پھر خدا تک پہنچنے کی بات کرو، اور جب تک ان تک نہیں پہنچ سکتے تو خدا تک کیسے پہنچو گے؟ اگر علی کو یہاں سنا ہے تو اللہ کو بھی یہیں سنو، تاکہ سمجھ میں آئے اللہ کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، وہ جل جلالو عظم شانو، وہ کون ہے وہ پروردگار کہ جس نے علی جیسا بندہ بنایا، وہ کتنا قادر ہوگا کہ جس نے علی کو اتنی قدرت دے دی، وہ کیسا عالم ہوگا جس نے علی کو اتنا علم دے دیا۔ توجہ فرمائیں، اور یہاں پر بس آخری جملہ کہہ کے بات تمام کر دوں۔ عزیزان گرامی، آخری بات جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ کل سے میں ہوں بھی نہیں پاکستان میں، لیکن میں ظاہری اعتبار سے آپ کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن میری روحیں آپ کے ساتھ ہیں۔ شاید ہمارے میدان بھی بہت الگ ہیں، میرا میدان کچھ الگ ہے، آپ کا میدان کچھ الگ ہے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، لیکن ہیں ہم ساتھ ہی، کیونکہ یہ روایات میں ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے روحیں ملی ہوئی ہیں، انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ آپ یہاں پریشان ہوتے ہیں، میں وہاں پریشان ہوتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روحیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ اپنے آپ کو جوانوں، جوانان سے عرض کر رہا ہوں، بے عنوان طالب علم دوبارہ، اپنے آپ کو کم نہ سمجھنا، ہم کم نہیں ہیں، ہمارے پاس علی ہے، ہم کم نہیں ہیں، ہمارے پاس اہل بیت ہیں، جس کے پاس علی ہو وہ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیں، کسی جانے والے نے امام سے آ کے کہا کہ مولا بہت غریب ہوں، کہنے لگے ہم نے تو سنا ہے تم بہت امیر ہو، کہ مولا میں تو غریب ہوں، کہا تم بہت امیر ہو، کہا کیسے؟ کہنے لگے ایک کام کرو، یہ بتاؤ ہمیں چاہتے ہو یا نہیں، ہم سے محبت کرتے ہو یا نہیں، کہ مولا آپ سے نہیں تو کس سے محبت کروں گا، کہ یہ اتنی دولت دے رہا ہوں، یہ دولت لے لو محبت دے دو، کیا نہیں ہو سکتا، دولت بڑھا دی اتنی دولت لے لو ہماری محبت دے دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ دولت بڑھاتے رہے اور یہ کہتا رہا مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ بات پوری کائنات تک آ گئی، کہنے لگا مولا اگر پوری کائنات بھی دے دی جائے تب بھی آپ کی محبت نہیں دوں گا، کہنے لگے ابھی تو تم کہہ رہے تھے بہت غریب ہو، تم سے زیادہ امیر کون ہے اس کائنات میں؟ علی جانے گرامی، اہل بیت کرام کے چاہنے والوں، جوانوں اپنے آپ کو کم نہ سمجھنا، اور یہ زمانہ، یہ زمانہ شاب ابھی طالب کا زمانہ نہیں ہے، یہ جملہ میرا نہیں ہے،
میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ جملے کی اہمیت کا اندازہ ہو. یہ جملہ ہے آیت اللہ خامنہ ای کا کہ یہ زمانہ شعب ابی طالب کا زمانہ نہیں ہے. کیا ہوا تھا شعب ابی طالب میں؟ کہ آپ نے محصور کر دیا تھا. ہم بہت کمزور تھے, ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے محصور کر دیا تھا, ہمیں محاصرے میں لے لیا تھا, ہمارے بہت سارے اختیارات چھین لیے تھے. نہیں, اب تشیع شعب ابی طالب میں نہیں ہے کہ آپ چاروں طرف سے تشیع کا محاصرہ کر لیں گے اور جو چاہیں کرتے رہیں گے. نہیں, اب تشیع شعب ابی طالب میں نہیں ہے بلکہ خیبر و خندق کا زمانہ ہے. تو اپنے قدرت کو سمجھیں جوانان عزیز, اپنے قدرت کو سمجھیں. آپ خیبر و خندق کا زمانہ ہے. وہ زمانہ گیا جب ہم زیر زمین جا کر ذکر اہل بیت کرتے تھے. وہ زمانہ گیا جب ہم انڈر گراؤنڈ جا کر ذکر اہل بیت کرتے تھے. اب ہم چوراہوں پر ذکر اہل بیت کریں گے اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا, کیونکہ اب اہل بیت کے چاہنے والے قدرت میں ہیں. یہ قدرت کس نے دی؟ امیر المومنین نے. یہ قدرت کس نے دی؟ امام حسین نے. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں علی دیا اور وہ انہیں دیا. پروردگار کا شکر ہے. کتنا ہم شکر کریں پروردگار کا کہ جو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ کتنے ہمارے پاس کیسے اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی ہمارا سر جھکنے نہیں دیا, اور اگر کبھی سر جھکا بھی تو فخر سے سر اٹھا دیا. فخر سے کہو ہم علی والے ہیں, فخر سے کہو ہم حسین والے ہیں. کیوں؟ اب علی کے چاہنے والوں کو دنیا پہچان چکی ہے. کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو علی کے چاہنے والوں سے ڈرتی نہیں ہے؟ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں علی کے چاہنے والوں کے سامنے آ کر ڈھیر ہو گئیں. کتنے بنو آئے اور آ کر گزر گئے, اور علی کے چاہنے والے آج بھی اپنی جگہ پر باقی ہیں. یہ قدرت کس نے دی؟ امیر المومنین کے چاہنے والوں نے. مگر یہ قدرت دینے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی, بہت قربانیاں دینی پڑی. ہمیں یہ قدرت دینے کے لیے انہیں خود شہید ہونا پڑا, ہمیں قدرت دینے کے لیے انہیں اپنا اصغر قربان کرنا پڑا. ہمیں قدرت دینے کے لیے انہیں اپنا اکبر قربان کرنا پڑا. ہمیں قدرت دینے کے لیے انہیں زینب کی چادر بھی دینی پڑی. ہمیں قدرت دینے کے لیے انہوں نے یہ برداشت کیا کہ زینب کوفے کے بازار میں آئے. ہمیں قدرت دینے کے لیے انہوں نے یہ برداشت کیا کہ زینب شام کے دربار میں آئے. آج شب یکم سفر ہے, آج ہی کی وہ رات تھی کہ جب زینب شام کے دروازے پر پہنچی. اور کہنے لگے کہ ابھی زینب کو شام میں داخل نہ کرنا, ابھی بازار سجا نہیں ہے, ابھی دربار سجا نہیں ہے. مشکل ترین مرحلہ شام کا مرحلہ تھا کہ جب امام سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں, تو کہنے لگے الشام الشام الشام. استاد فرماتے ہیں شاید کہنا چاہ رہے ہوں بازار شام, دربار شام اور زندان شام. تمہیں کیا معلوم شام میں کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں, ابھی بازار سجے نہیں ہیں, ابھی تماشائی نہیں آئے, ابھی پتھر جمع نہیں ہوئے, ابھی لکڑیاں جمع نہیں ہوئیں, ابھی آگ نہیں لگی. اور جب اجالا ہوا تو کہنے لگی اب زینب کو شام کے بازار میں داخل کرو. جیسے ہی زینب شام کے بازار میں آئی تو کسی نے پتھر مارا, کسی نے لکڑی ماری, کسی نے آگ پھینکی اور کوئی تالیاں بجانے لگا. یہ سب مقتل میں لکھا ہے تو کوئی تالیاں بجانے لگا. جو لوگ شام گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے, وہ بتاتے ہیں کہ شام کے دروازے سے دربار زیادہ دور نہیں ہے, کچھ منٹ لگتے ہیں, مگر صبح سویرے زینب کو شام کے دروازے سے اندر داخل کیا گیا ہے اور مغرب کے وقت زینب دربار تک آئی ہے. کیوں اتنا مجمع تھا؟ ہر کوئی روک روک کر پوچھ رہا تھا, کیا تم نبی کی بیٹی ہو؟ کیا تم علی کی بیٹی ہو؟ کیا تم فاطمہ کی بیٹی ہو؟ اور جب دربار میں آئے تو نہ پوچھئے, سر یزید کے سامنے تشت میں رکھا ہوا ہے. مقتل میں لکھا ہے, دو جملے ہیں, بس ایک جملہ پڑھ رہا ہوں, دوسرا جملہ نہیں پڑھ سکتا. مقتل نے لکھا, یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا, اہل حرم کو رسی سے باندھا گیا تھا, سامنے اہل حرم کھڑے ہوئے تھے, یزید حسین کے دانتوں پر چھڑی مار رہا تھا. ایک صحابی نے کہا, یزید یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے پیغمبر کو دیکھا تھا, پیغمبر ان دانتوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. مقتل نے لکھا, یہی وہ مرحلہ ہے کہ جسے حسین کی یتیمہ تحمل نہ کر پائے, اور اسی کے بعد یہ یتیمہ بیمار ہو گئی, اور 13 سفر کو یہ یتیمہ ان سے بچھڑ گئی. بس یہاں پر کچھ جملے سن لیجئے. شب 13 یہ بچی باپ کو یاد کرتے کرتے سو گئی, جب بیدار ہوئی تو کہنے لگی, پھپھی اما ابھی بابا آئے تھے. بابا کہاں ہے میری بچی؟ بابا نہیں آئے, شاید تم نے خواب میں دیکھا ہے. کہا, نہیں پھپھی اما بابا آئے تھے, سمجھ گئے. اور بابا کہہ رہے تھے, میری بیٹی پریشان نہیں ہو, میں لینے آ جاؤں گا. بس اتنا سننا تھا, اہل بیت سمجھ گئے, ایک کوہرام مچ گیا, یزید کی نیند میں خلل پڑا. کیا ہو گیا؟ یہ کیوں رو رہے ہیں یزید؟ یہ بچی اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے. کہا, حسین کا سر لے جاؤ. حسین کا سر زندان میں آیا, سر پر ایک کپڑا ڈھانپا ہوا ہے. بچی نے کہا, مجھے کھانا نہیں چاہیے, مجھے بابا کا سر چاہیے. اب جو کپڑا ہٹایا, بچی نے منہ پر منہ رکھ دیا. عجیب جملے لگتے ہیں, من ذلذی خضب کعب دماء بابا, آپ کو خون سے کس نے خضاب کیا؟ من ذلذی قطع وریدیک بابا, آپ کا گلا کس نے کاٹا؟ پھر کہنے لگی, من ذلذی ایتمانی علی صغر سنی بابا, مجھے اس کمسنی میں کس نے یتیم کیا؟ اور یہ کہتے کہتے بچی سو گئی. زینب نے اب جو جا کے شانہ ہلایا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بچی کو اسی کرتے میں غسل دیا گیا, کیونکہ کرتا اتر نہیں سکتا, خون سے چپک چکتا ہے کرتا, اتنے کوڑے مارے گئے ہیں, اتنے تازیانے برسائے گئے ہیں. اسی کرتے میں غسل دیا گیا, ایک چادر منگوائی گئی, چادر میں کفن دیا گیا. سید سجاد نے بہن کا جنازہ اٹھایا, اپنی ہتھکڑیاں سنبھالی, اپنی بیڑیاں سنبھالی. عجب نہیں کربلا کا رخ کیا ہو بابا, علی اصغر کا جنازہ اٹھانا آسان تھا. اے بابا, جب علی اصغر کا جنازہ اٹھایا تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھیں, لیکن بابا یہ آپ کی بیٹی کا جنازہ ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. اے میری بہن, تمہیں بڑی تمنا تھی, پوچھا کرتی تھی وطن کب جائیں گے, وطن کب جائیں گے. اے میری بہن, خدا حافظ.